الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اذهب عنا الهدم ان ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم قابل احترام بزرگو عزیز دوستو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. انسان کی طبیعت بھولنے کی اول ناسن عربی میں مقولہ ہے کہ انسانوں میں جو سب سے پہلا تھا اول ناس, ناس انسانوں کو کہتے ہیں, قلوز رب الناس ملک الناس, انسانوں میں جو سب سے پہلا انسان تھا اول ناس, نسیان بولتے ہیں بھولنے کو, اس سے بھی اس میں فاعل ناسین آتا ہے ناسیون. تو سب سے پہلا انسان تھا جو, وہ سب سے پہلا بھولنے والا تھا. آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا, مگر وہ بھول گئے, کنفیوز ہو گئے, شیطان کے اس کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو ایسے ہی ہماری طبیعت میں بھی کیا ہے, سستی, کاہلی, بہانہ بازی, وہ بار بار حملہ کرتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے نیکی کے عمل میں, آخرت کی تیاری میں بار بار ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی محفلیں انسان کو نصیب ہوں کہ جس کو سبق اپنا یاد آ جائے, کہ اوپر جو دھول بیٹھتی ہے وہ صاف ہوتی رہے. کسی کے پاس گاڑی ہے تو بار بار صاف کرنا ہی پڑتا ہے, اور روزانہ آدمی کو صبح اٹھنے کے بعد اپنا منہ دھونا ہی پڑتا ہے, نہیں دھوئے گا تو پھر اس کی صورت بھوت کیسی لگے گی. تو ایسی جو محفلیں ہیں, یاد دہانی کی محفلیں, یہ غفلت کو دور کرتی ہیں اور بار بار زندگی کے صحیح مقصد کے لیے ہم کو کھڑا کر دیتی ہیں. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ یہ دنیا کی زندگی بس دھوکہ دینے کا سامان ہے. ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتی رہتی ہے دنیا کی زندگی, جو ہے وہ نہیں دکھاتی, جو نہیں ہے وہ دکھاتی. اب یہ دھوکے سے چونکنے کا انتظام بہت ضروری ہے, اس میں دھوکے میں رہتا آدمی. یہ دنیا جو اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی, نہ تو یہ سیرگاہ ہے کہ سیر کرتے رہو, اور نہ یہ تماشا گاہ ہے کہ تماشا دیکھتے رہو, خاندان والوں کا تماشا, محلے والوں کا تماشا, ملک والوں کا تماشا, ایک تماشا بین کی طرح کھڑے کے بیسکلی سے تماشا دیکھ رہے ہیں, اس کی جگہ بھی نہیں ہے. اور نہ یہ آرام گاہ ہے, اس لیے بھی نہیں بنائی گئی ہے کہ آدمی یہاں آرام لے. آرام کے واسطے لمبا وقت ہے قبر میں, خوب آرام کرنا ہے, یہ آرام گاہ نہیں ہے. یہ کیا ہے, امتحان گاہ ہے. ہر پل آدمی امتحان میں ہے. اور ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے, اس کو چراگاہ بنا لیا ہے, چرتے رہنا. جب دیکھو چلتے جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کھاتے جا رہے ہیں مست, جبکہ ہم کو حقیقت یاد دلا دیجیے کہ ہر وقت امتحان میں ہے, آزمائش چل رہی ہے, ہر پل کسی نہ کسی حالت میں رکھ کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ ذہین انسان, یہ ایمان والا, یہ عرفان والا, یہ اللہ کی پہچان والا کرتا کیا ہے. تو فرمایا اس دنیا میں انسان کو دھوکہ بہت ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس لیے کہ اس کی صفت ہے دھوکہ دینی، اور اچھے خاصے عقل مند پڑھے لکھے ہوشیار آدمی کو بھی بہت دھوکے لگتے ہیں یہاں. آدمی حالانکہ ہوشیار رہتا ہے، سمجھدار رہتا ہے، بہت دور تک سوچنے والا بھی رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کے احوال کچھ ایسے ہیں کہ اچھے اچھوں کو یہاں دھوکا لگتا رہتا ہے. جیسے شراب بولتے ہیں، عربی میں شراب کا لفظ ہے، کہ گرما کے موسم میں اگر کوئی کھلی سڑک پہ سخت گرمی میں دھوپ میں گاڑی چلا رہا ہے تو بعض وقت اس کو ایسا لگتا ہے کہ سڑک پہ پانی ہے، چمکتی رہتی ہے سڑک، لگتا ہے کہ پانی میں جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں شراب. ایسے ہی ریلوے اسٹیشن میں بھی اچھا تجربہ ہوتا، بعض وقت کہتا ہے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ریل میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہماری گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، اس میں اپن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاس والی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو بازو کی گاڑی جاتی رہتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، ادھر دیکھنا پڑتا ہے پلیٹ فارم کی طرف. ہاں نہیں، ادھر دیکھیں تو لگتا ہے گاڑی چل رہی ہے ہماری، اس لیے کہ ادھر جا رہی ہے ٹرین ہے، ادھر دیکھے تو نہیں نہیں ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے مگر لگتا ہے کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے. تو یہ کہے شراب ہے، دھوکا ہے، نگاہ کا دھوکا. تو ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی میں بھی اچھے خاصے ہوشیار لوگوں کو بھی دھوکا لگتا رہتا ہے، کھڑی ہوئی گاڑی کو چلتی ہوئی گاڑی سمجھتے رہتے ہیں، زندگی زوال کی طرف جا رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ عروج کی طرف جا رہی ہے. اب ایک آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہے، اس کے بعد عقل ہے، اس کے بعد ایمان ہے، ساری باتیں اس کو معلوم ہیں، پھر بھی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جب موت کا وقت آ رہا ہے تو ایمان سے ہی محروم ہو گیا. گناہوں کی زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کی موت کے وقت ایمان چھن گیا اس کا، اب ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اب کیا ہوا اس کا، ہوشیار ہونا کیا فائدہ، سب کچھ ہو کے بھی دھوکا ہو لگ گیا اس کو. قیامت میں کوئی یہاں تو بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، بہت مہذب بن کے پھر رہے ہیں. قیامت میں کوئی اگر ہمارا غریبان پکڑ لے، گلا پکڑ لے، اللہ کے دربار میں مقدمہ ڈال دے، وہاں ہم پھنس گئے اور وہاں شرمندگی کا شکار ہو گئے، تو وہاں کی تو اصل ناکامی ہے. بس یہاں کبھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم پکڑ جائیں گے، تو یہ دھوکا ہی تو ہے. تو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن سب کچھ جان کے بھی آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. اگر تنہائی میں پوچھے تو بھائی یہی دنیا کی زندگی کو آپ آخری مانتے کیا، اس کے بعد جو آخرت ہے اس کو مانتے کیا، تو دل سے بولتا بالکل مانتا ہوں صاحب، یہ زندگی عارضی ہے اور بعد کی زندگی آخرت پہ مجھے دل سے یقین ہے بولتا، رہتا بھی دل سے یقین. اس کے باوجود آخرت کی تیاری نہیں ہوئی، آخرت میں جو کام نفع دینے والے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے، آخرت میں جو کام گناہ کے ہیں سزا کے ہیں وہ کرتے جا رہا ہے، اور ایسی زندگی گزر رہی تو کیا دھوکے میں نہیں ہے. کسی نے کہا اعلموا ان الدنیا دار الفنا وهو دار الغرور. دیکھو اچھا یاد رکھو، یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے، اور یہ دنیا سچی نہیں ہے، دھوکا دینے والی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دار البقا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور صحیح وہ ہے دار السرور، وہاں ہے خوشیاں. یہاں خوشیوں کا خالی تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے خوشیوں کا یہاں، صحیح، اور اصل مزے نہیں ہے. ہے در چشم زدن صحبت یار آخر شکر. ایک شاعر کہہ رہے افسوس کہ ایک آنکھ پلک جھپکنے تک یار کی صحبت ختم ہوگی. شادی کر کے ذرا تھوڑے دن خوشی کے سکون کے گزاریں گے، بولے تو بچے آ جاتے، ذمہ داریاں آ جاتی، پریشانی آ جاتی. جوانی سے پورا آدمی سمجھتا کہ میں ابھی تو میں جوان ہوں سمجھتا، بڑھاپا آ جاتا، یہاں درد وہاں درد، شوگر شروع، بی پی شروع ہو جاتا. آدمی کچھ ابھی چکنے نہیں پاتا کہ ختم. پھول ابھی کھلا ہے بول کے خوش ہو کے دیکھے دیکھے تک گر جاتا ہوا ٹوٹ کے خود. یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ دار السرور نہیں ہے, خوشیوں کی جگہ نہیں ہے. یہ خوشیوں کا تعارف ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں, تاکہ آدمی کو ہمیشہ کی خوشی کی طلب ہو, اور خوشیوں کا باقی دھوکا ہوتا ہے. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اپنے رب کا کوئی حکم توڑتا نہیں, حضور کا کوئی طریقہ سنت چھوڑتا نہیں, اور یہاں تک کہ اللہ راضی ہو گئے اس سے, اس کو ہمیشہ کی جنت مل گئی. یہی تو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے نا, کامیاب وہی ہے. مقصد والی زندگی ہے اس کی, ایک ٹارگٹ ہے اس کے سامنے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو کسی طرح منا لینا, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا, یہ ہے پوری زندگی کا مقصد. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت کی سرخ روئی, آخرت کی کامیابی. کیا فرمایا حضور نے؟ الکیئس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین ہوشیار چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا ہے, کنٹرول کرتا ہے اپنی خواہشات کو, اور وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو آخرت میں اس کو کامیاب کر دے. بل عاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی. اور نکما بیکار ہے وہ انسان جو جی میں آیا کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خامخواہ امیدیں لگا رہتا ہے کہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. کیا گارنٹی ہے معاف کرنے کی؟ تو وہ بیکار نکما آدمی ہے. حضور نے فرمایا تو آخرت ہم سب کو کیا ہے معلوم, بتایا گیا ہے آخرت ہمارا نشانہ ہے, وہاں کامیاب ہونا کامیابی ہے. تو حضور پاک کا جو رنگ تھا, نبیوں کا جو رنگ تھا, ایک ان کو غم لگا ہوا رہتا ہے اندر سے, ہمیشہ غم رہتا تھا, دیکھنے والا چہرے سے پڑتا تھا, ایک فکر ہوتی میری آخرت برباد نہ ہو جائے, ہمیشہ کی زندگی برباد نہ ہو جائے, ایک غم رہتا تھا. ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ ایک غم ان کو لگا ہوا تھا, میری آخرت کیسے کامیاب ہو. امتحان ہے بھائی, امتحان حال میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو فکر رہتی ہے کہ نہیں کہ میں پاس ہونا, ہو کے فکر رہتا, دھڑکا تو لگا رہتا اس کو امتحان میں جو ہے, امتحان حال میں. تو صحابہ کو ہر وقت دھیان رہتا تھا, ہم امتحان ہر لمحہ امتحان چل رہا ہے. آج اچھا گزرا تو پتا نہیں کل کیسا گزرے گا میرا, خوشحالی اچھی گزر رہی تو معلوم نہیں تنگ حالی کیسے گزرے گی میری, میری آخرت کا کیا ہوگا, میرا انجام کیا ہوگا. تو حضور کی صفت ہے متواصل الاحزان دائم الفکرہ. حدیث کی کتابوں میں ہے, شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے. حضور کی صفت متواصل الاحزان, غموں کا ایک سلسلہ تھا آپ کی زندگی میں, جب دیکھو غم کی بحث. اور دائم الفکر بھی, ہر وقت فکر میں رہتے تھے, بے فکری نہیں جھلکتی تھی. ایک تو خود اپنی فکر, ایک تو امت کی فکر, انسانیت کی فکر. اور اس امت میں سب سے آگے نکل گئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کی زندگی دیکھیے آپ فکر میں, یعنی کہ جوش میں ہیں اور موڈ میں ہیں, مستی میں ہیں, ایسا نہیں. حالانکہ تمام کامیابیاں ان کی دامن میں تھی. اور ان کا رنگ کیا تھا؟ کتابوں میں آتا ہے رجل حزین, وہ ایک غمگین انسان سے آتا, غم کا ان کے اوپر رنگ رہتا تھا, ہمیشہ اداسی اچھائی رہتی تھی. ایک پر کا حضور نے فرمایا اگر کسی کو چلتی پھرتی لاش دیکھنا ہے زندہ تو ابو بکر کو دیکھے. وہ دنیا میں ایسے جیتے تھے کہ لاش چل رہی ہے کیسا جیتے تھے, اس طرح ان کو آخرت کی فکر رہتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر میں وہ خوبیاں ہیں کہ اللہ نبی بناتے تو ان کو بناتے میرے بعد, تو کتنی خوبیوں والے تھے. ان کی صفت کیا تھی؟ وہ اتنا زیادہ تلاوت میں, نمازوں کی تلاوت میں, تہجد کی تلاوت میں اتنا روتے تھے قرآن جب پڑھتے تھے. کتاب میں آتا ہے کہ روتے روتے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے, جیسے آنسو ڈھلکتے ہیں ایک طرح کا, اس سے کالا رنگ وہ حصے میں ایک لکیر جیسی بن گئی تھی آنکھوں کے, اتنی زیادہ فکر تھی ان کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی رنگ تھا، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں رات میں، خود اپنی داڑھی پکڑ کے اپنے ہاتھ کو مخطط کر کے بار بار کہیں یا صفراؤ یا بیضاؤ غری غیری، ارے سونے چاندی، اس لیے کہ اس زمانے میں جو پیسے ہوتے تھے یا تو سونے کے پیسے ہوتے تھے دینار یا چاندی کا پیسہ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے مخاطب کر کے، اے سونے اے چاندی تو مجھے چھوڑ کے کسی اور کو دھوکا دے، میں دھوکے میں نہیں آنے والا ہوں، پیسے کے دھوکے میں نہیں آنے والا ہوں، اکیلے میں خود اپنی داڑھی پکڑ کے اپنے کو مخاطب کر کے، ایک فکر تھی میرے اوپر دنیا نہ چھا جائے. اب کوئی آدمی اپنے سے بات کر لے تو کیا سمجھنا بھولا ہو گیا ہے بولتے تھے، ارے کوئی بھی نہیں خالی باتیں کر لے رہا بولتے، لیکن صحابہ کے یہ آخرت کا موضوع آیا تھا، ایسا چھایا ہوا تھا کہ اپنے کو مخاطب کر کے تنہائی میں آواز سے بولتے تھے، اپنے سے باتیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کو ان کا واقعہ. تو اس امت میں جو اس دین کو جاننے والا ہے تو زندگی، کامیاب زندگی اگر گزارنا ہے واقعی تو غم ضروری ہے، آخرت کا غم ضروری ہے. جتنے بھی کامیاب گزرے ہیں سب فکر مند رہے ہیں، بے فکرے کوئی نہیں رہے امت میں. جو بھی اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے، خوبیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فکر کا غلبہ تھا. سادہ سی بات ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کو طے ہے کہ بھائی دو مہینے کے بعد جو امتحان ہے اس میں مجھے اپیئر ہونا ہے، وہ کہ پکا ہے اس کو معلوم امتحان مجھے دینا ہے، تو کیا کرتا ہو دو مہینے پہلے سے ہی فکر آ جاتی ہے اس کے اوپر، سمجھے، شادیوں میں جانا ختم، گراؤنڈ کو جانا ختم، تقریبات جانا بند، کھیل کو جانا بند، جب دیکھو پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے، کھانا کم سونا کم ہو جاتا ہے، دوستوں سے ملاقاتیں کم ہو جاتی ہے، ارے یار میں پڑھ رہا ہوں دے آنا نہیں، فون پہ بول لے جو بھولنا، بہت پڑھنا ہے مجھے واقعی، تو دوستوں سے جو ہے ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں، جب دیکھو کتابوں میں گھسا ہوا رہتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ دو مہینے محنت کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، اچھا نتیجہ اے گریڈ پانا ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا، اور اب یہ دو مہینے نہیں پڑھوں گا تو پھر پورا سال چلا جائے گا، لائف خراب ہو جائے گی. تو اگر ہم کو بھی اگر آخرت کی فکر ہے اور اپنے دن کے اوقات رات کے اوقات ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں، دو مہینے اپنے پاس کتاباں دیکھے تو موٹے موٹے پڑے ہوئے، روز اچھا بانٹ کے حصہ کر کے رکھ لیے تو بھی روزانہ کتنے کے پیج پڑھنا ہے دماغ میں اتارنا ہے، دن کم ہے کتاباں زیادہ ہے، تو ٹائم پاس کرنے کے واسطے کہاں ہے امتحان دینے والے کے واسطے. انسان کو جو ہر انسان کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا وہ گنی ہی سانسیں ہیں، وہ سانسوں کی تعداد ختم ہوتے ہی اس کی موت آ جاتی ہے، اس لیے بولتے زندگی سانسوں کا نام ہے، وہ اس کے بعد موت آ جانے والی ہے. تو جو اپنے دن کی حفاظت کرے، اپنے رات کے اوقات کی حفاظت کرے، شریعت کے مطابق ہی سب اپنی ضروریات پوری کرے، تب جا کے اس کی آخرت کامیاب ہونے والی ہے. اب فکر مند انسان ہی ایسے کر سکتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے یہ غم کے سلسلے میں، فکر کے سلسلے میں اچھا جامع جملہ ہے، اس کو ہم یاد رکھ کے بار بار اپنے آپ کو ذرا چھری تیز کر سکتے ہیں، اپنے ایکٹیو کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چھ غم جس میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے بولتے، چھ غم جس کے اندر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. مومن ہے تو یہ چھ باتوں کا غم ہونا ضروری ہے، اس کے اندر رہتا ہے. تو پہلا غم کیا ہوتا ہے مومن کے اندر؟ پہلا غم یہ ہوتا ہے کہ یہ بیوی بچے مجھے آخرت کی تیاری سے غافل تو نہیں کر رہے ہیں، یہ غم رہتا، بیوی بچے مجھے غافل کر تو نہیں رہے ہیں، یہ فکر رہتی ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ جس میں غفلت نہیں ہے، اللہ کی یاد کا سلسلہ باقی ہے، اور جہاں اللہ کی یاد کی طرف سے ذہن ہٹ گیا تو وہ زندگی کیا ہے؟ شرمندگی ہے، اس کا نتیجہ شرمندگی ہے. تو غفلت پہ غم ہونا، کہیں میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی اور ان کی خوشیوں کا انتظام کرتے ہوئے، اپنے اور ان کے چونچلے پورے کرتے ہوئے، کہیں میرے اوپر غفلت تو نہیں طاری ہوئی؟ آخرت کی تیاری آج دن بھر ہوئی ہی نہیں ہوئی؟ گھر کے کاموں میں، گھر کے لذتوں میں، گھر کے تماشوں میں کتنا وقت گزرا؟ آخرت کی تیاری آج میری کتنی ہوئی؟ یہ غم، غفلت آتی کیوں ہے؟ آدمی مان رہا ہے، دل سے مان رہا ہے آخرت ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے اس کو، مان رہا ہو دل میں بھی آخرت ہے، اس کے باوجود کر رہا نہیں کچھ، غفلت ہے. تو قرآن مجید میں غفلت جو زندگی میں آتی ہے، اس کا سبب اللہ نے بہت قوت سے بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، بلکہ مخاطب کر رہے ہیں، دیکھو تم لوگ جاننے والے ہو یہ زندگی عارضی ہے، تم لوگ ماننے والے ہو کہ اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی وہ اصل ہماری زندگی ہے، تم کو اچھا یقین ہے کہ آخرت میں جنت میں جائیں گے تو بہت مزے کی زندگی ہوگی، دوزخ میں جائیں گے تو بہت ہی تکلیف دے، تمہارے دل میں ہے بیٹھی بات، ایمان والے ہو تم. اب کیا ہوتا ہے فرمایا، دیکھو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہاری دولت اور کہیں تمہارے بال بچے تم کو ہلاک نہ کر دیں. ایمان کے باوجود ہلاک نہ ہو جاؤ، دیکھو لا تلہکم، ہلاک نہ کر دے تم کو. اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، جو بھی ایسا کرے گا اللہ کو بھول جائے گا بیوی بچوں میں رہ کے، تو فرمایا فاولئک هم الخاسرون، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بہت بڑے گھاٹے کا انتظام کر رہے ہیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو اکثر انسانوں کو جو غفلت کی وجہ رہتی ہے نا، وہ سب سے بڑی وجہ یہی، پیسے کی محبت، پیسے کا چکر اور بچوں کا چکر، بیوی بچوں کا چکر، یہی ہے اللہ سے اور آخرت سے غافل کرنے والی چیز. پیسے کی جب محبت آتی ہے تو اسی لالچ کی وجہ سے حلال حرام نہیں دیکھتا آدمی، یہ مال کی محبت ایسی ہے، حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی حرام لے لینے کے تیار، اور اپنے پیسے میں سے جو فرض زکات ہے وہ دینا جان پہ بھاری ہو جاتا ہے لالچ جب ہوتی ہے، اور اس سے پیسے چلے جا رہے سب زکات بول گئے، پریشان رہتا ہے، تو خود پیسے چلے جا رہے، دل نہیں مانتا اس کا دینے کے لیے، اور اسی مال کی محبت کی وجہ سے بددیانتی کرتا، دو نمبر کے کام کرتا، بددیانت کرتا، امانت میں خیانت کرتا، جبکہ جہاں خیانت ہے وہاں ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لا، امانت داری ختم ہو گئی، دوسروں کے مال میں جو ہے دخل دے رہا ہے، غلط طریقے سے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، سب غلطیاں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں؟ مال کی محبت سے شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر بیوی بچوں کے ساتھ عیش، بابا یہ لاؤ، بابا وہ لاؤ، لا تو بیٹا یہ لاؤ وہ لاؤ، بیوی صاحبہ بول رہے، سب کی فرمائشیں، روز شاپنگ، ایک ہفتہ پہلے بھی شاپنگ، آج بھی شاپنگ، کل بھی شاپنگ، جو بولے وہ بس شاپنگ ہی شاپنگ چل رہی، ایش ہو رہا گھر میں، قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے سامان، قسم قسم کی سہولتیں، مزے کر رہے سب. اور یہ سب چکر میں فرائض کو فرصت نہیں مل رہی، ارے نماز ہو گئی، ارے پتہ ہی نہیں چلا، نماز کے وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے، فرصت نہیں مل رہی. شاپنگ کو گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا، چار بجے گئے تھے، عشاء ہو گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، حالانکہ نمازی عورت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا وقت کیسا چلا گیا. آ کے جو ہے پورے خزاں ملا کے پڑھ رہے، اچھے اچھے گھر کے لوگ. تو فرائض چھوٹ جاتے ہیں، واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اور اس طرح زندگی کے مزے لینے کی ایسی عادت، ایسی عادت کہ اب شادی آ گئی تو پورے لوگ خوشیوں میں ایسا نشے میں چور ہو جاتے، وہاں کہیں شریعت یاد نہیں رہتی تھی، وہ سجنا، وہ سنورنا، وہ رسم، وہ ریت، ایسا ایک نشہ رہتا ہے، ایک لذتوں کا، خوشیوں کا، دور دور تک اللہ کا ہے، رسول کا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، وہ چہچہے، وہ ہم ہمیں، وہ رنگ و نور، وہ چمک دمک، وہ باریک باریک رسمیں، مست ہو جاتے ہو. رسم و رواج کے بندے. جیسے اللہ ہمارے رب نہیں ہے, یہ سوسائٹی ہمارا رب ہے. دنیا جدھر جائے گی ہم ادھر جائیں گے, سب مل کے جو کر رہے ہیں دوسرے ہم بھی وہی کریں گے. جب نہیں مال یہ عورت ایمان والی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ گھرانہ جو شادی کی سب رسمیں کر رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ دور دور تک ان کے دل میں اللہ کی عظمت کہیں ہے, رسول کی کوئی عظمت ہے. اتنے بڑے بڑے شادی خانے, ایسی لائٹنگ, اور اس میں لوگ ایسے کپڑے پہن کے آگے دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کی محفل ہے, جو آخرت کو ماننے والوں کی محفل نظر نہیں آتی. پیسے کا غلط استعمال, خلاف شریعت دکھاوا, فضول خرچی, بالکل بھول جاتا. اور کتنی گھروں میں عورتیں ایسی ہیں کہ پردے کو بوجھ سمجھ رہی, اور میاں صاحب بھی بالکل چھوٹی چھوٹ اجازت دے رہے. جاؤ جی, ہمارے کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتے, ہمارے شوہر تو بڑے اچھے اونچے خیال کے. یہ تو دھوکا ہی ہے نا. عورت جو آزاد ہو رہی بوجھ سمجھ رہی وہ بھی دھوکا, یہ حضرت جو اجازت دے رہے ہیں نا ان کو کہاں سے حق حاصل ہو گیا؟ یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں, وہ بھی بندی تم بھی بندے, شریعت بدلنے کا تم کو کہاں سے اختیار ہوگا؟ دھڑلے سے اجازت دے رہے اور انہوں نے جو ہے پردے کو بوجھ سمجھ رہے. تو جو زیادہ چل رہا ہے کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں ہم لوگ. ایک طرف دل میں ایمان ہے, آخرت ہے, مان رہے ہیں, دوسری طرف کام پورے ایک دم نشے میں ڈوب کے کر رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں دھوکہ. اللہ جو فرما رہا ہے نا, یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دیتی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ایسا دھوکہ کھائے ہوئے. کیسا دنیا اپنے جال میں لے چکی ہے, خواہشات اپنے جال میں لے چکی ہے, اپنی مانی ہوئی باتوں کا خود جو ہے انکار کر رہا ہے عمل سے. جس بات کو دل بول رہا ہے, عقل بول رہی ہے غلط ہے, اس کو کرتے چلے جا. تو جو بھی سچے دیندار گزرے ہیں, آج بھی جو سچا دیندار کوئی بھی ہے, تو پہلی چیز کیا رہتی ہے؟ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا, ان کو تلقین کرتے رہنا کہ ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے, یہ ضروری ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو انسان تباہ ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے, بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے, حالانکہ وہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کے حقوق ادا کرنا, ان کو لے کے چلنا صحیح ڈھنگ سے, وہی جنت میں جانے کا سبب بھی وہی ہے. مگر ہم لذتوں میں کھو گئے, سوچنوں میں کھو گئے, ایسا محبتوں میں کھو گئے, بن بریک ہماری محبت ہو گئی بچوں سے. سب سے پہلے دوزخ میں لے جانے والی چیز وہی ہے انسانوں کو دنیا میں. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پارے عام کے اندر اللہ تعالی نے جہاں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کا ریزلٹ دیا جائے گا, کیا بولتے اس کو, میمو بولتے ہاں, ارے ریزلٹ کو کیا بولتے جی, ریزلٹ اس میں آتا اس کو کیا بولتے, ہاں میمو ہی بولتے ہیں سب کو. جب میمو بانٹیں گے نا, کامیابی ناکامی کا جو دیتے نا امتحان کے بعد, اس کو کیا بولتے, کامیاب ہوا ناکام, رپورٹ کارڈ, چلو ان کی چلنے دو. تو جب سب کو ان کے اعمال نامے ملیں گے نا, جنتی دوزخی, فیل پاس, ہاں, جیسے اللہ دوزخیوں کو دیں گے نا, دوزخیوں کو ملے گا, وہاں فوراً اس کے بعد کی آیت کیا ہے, انہ کان فی اہلہ مسرورا, انہ ظن ان لن یحورا. جیسے اللہ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال نامے, فیل کے اعمال نامے ان کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے, لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے. بولتے اللہ کیا بول رہے ہیں, ہاں یہ اپنے بیوی بچوں میں بہت مست رہتا تھا, بول رہے ہیں مسورا, بیوی بچوں میں تو ایسا بھول جاتا تھا, قیامت ہے ہی نہیں, ریزلٹ یاد ہی نہیں رہتا تھا. انہو ظن اللہ یحورا, یہ ایسا سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ دنیا چھوڑ کے کبھی میرے پاس آنا ہی نہیں ہے, یہی چیز اس پاس دوزخی بنا دی. ایک جگہ تذکرہ ہے, ابو جہل کا تذکرہ ہے, مگر ابو جہل کا نہیں, وہ تو عمومی الفاظ ہے, فلا صدق ولا صلا, کہ نہ تو اس نے نماز پڑھی, نہ تو اس نے کسی چیز کو سچ جانا. ولیکن کذب و تولا, جھٹلایا, پیٹ پھیر کے چلا گیا. پھر آگے کیا ہے معلوم, کیا ہے جس کے بعد آئے حافظ صاحب آنا, بولا ثم ذهب الى اهله يتمتع, کیا کیا, اکڑتا ہوا اپنے گھر کو گیا ہوتے اپنے گھر میں. تو گھر والوں میں مست رہنا, گھر والوں میں اکڑنا, گھر والوں میں سجنا, گھر کو پورے اس میں کھو جانا, اس کو ہی اللہ بتا رہے ہیں یہی ہے دوزخ میں جانے کا پہلا ریزن. جان کچھ لوگ تو نہیں مان کے دوزخ میں جائیں گے, لیکن جو مان کر بھی جو دوزخ میں جائیں گے وہ اسی وجہ سے جائیں گے. سب کچھ دل سے مان کر بھی دوزخ میں جائیں گے جو لوگ اپنے بیوی بچوں میں کھو جاتے ہیں, ان کی فرمائشوں میں, ان کی ترقی کے واسطے, ان کی خوشیوں کے واسطے ایسا کھو جاتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ آگے پیچھے یاد نہیں رہتا. تو گھر میں اہل و عیال کو بھی ہم فکر آخرت کے ساتھ لے, گھر میں ایسے مست نہ ہو جائیں کہ حلال حرام کی فکر نہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پورے صحابہ کا یہی رنگ ہے, ہر زمانے کے نیک لوگوں کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع سے مالدار تھے, بڑے تاجر تھے, بڑی حیثیت والے تھے, تاجر تھے وہ, لیکن جب خلیفہ بن گئے, مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں آ گئی, تو اب تو اپنا بزنس خود نہیں چلا سکتے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری آ گئی. خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ دوسرے دن وہی اپنے بزنس کا مال لے کے بازار جا رہے تھے. حضرت علی بولے, صحابہ بولے, کہاں جا رہے آپ, آپ بزنس کرتے بیٹھے تو مسلمانوں کی حکومت کیسے چلے گی؟ نہیں, آپ بزنس چھوڑیے, کچھ وظیفہ ہم لوگ مقرر کر دیتے تنخواہ, آپ بزنس کرے تو مسلمانوں کی حکومت کیسے چلیں گے؟ تو وظیفہ مقرر ہوا تو, حالانکہ بڑے آدمی ہیں, بڑے گھرانے کے ہیں, بڑی حیثیت والے ہیں, مگر اتنا کم وظیفہ وہ لیتے تھے. اب چونکہ میرا پیسہ نہیں ہے, بیت المال کا میں لے رہا ہوں پیسہ, کام کے بدلے میں لے رہا ہوں, تو بس اتنا ہی لوں گا جتنے پہ میرا گھر چلے, وہ ان کا ایک جذبہ تھا. ان کی بیوی بول رہی تھی, ذرا کچھ تو بھی میٹھا بنائیں گے, بول رہی تھی, خالی روٹی چٹنی چل رہی تھی, کھانا ہی چل رہا تھا, پھر کچھ ساتھ میں میٹھا اٹھا کچھ نہیں خلیفہ بننے کے بعد سے. تو وہ بولتے تھے کہاں سے لائیں گے پیسے میٹھے کے واسطے, کھانے کے واسطے وظیفہ ہے ہمارے واسطے, میٹھے کہاں سے کھائیں گے؟ تو کئی مرتبہ بیوی بولی میٹھا لائیے, میٹھا بنائیں گے, نہیں سنے ہیں. تو اس کے بعد بیوی کیا کی کہ جو مہینے کو جتنے پیسے لاتے تھے اس میں سے تھوڑے پیسے بچانا شروع کیے. تو کئی مہینے بچانے کے بعد میٹھے کے پیسے جمع ہوئے, اس سے جو ہے گھر میں حلوہ بنائے. اب یہ جو ہے جب بیت المال سے اپنی آفس سے واپس لوٹے تو آج کھانے میں دیکھے تو میٹھا بھی ہے, بولے یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, اسے ہم لوگ پر تو پیسے نہیں تھے نا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ تو بولے کہ نہیں, یہ جو ماہانہ جو پیسے تھے ہمارے اس میں سے بچا بچا کے میں کچھ سنبھال کے رکھی تھی, اس سے میٹھا بنائی. سنتے ہوئے او ہو, اب معلوم ہوا ہم لوگ جو وظیفہ لے رہے ضرورت سے زیادہ لے رہے, یہ زیادہ پیسے آ گئے ہمارے گھر میں, اتنا وظیفہ کم کرا دی. حالانکہ فقیر آدمی نہیں تھے وہ, شروع سے اسلام آنے سے پہلے وہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑی حیثیت والے آدمی تھے وہ, کتنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ, جب تک خلیفہ نہیں بنے خوب پیسہ لٹاتے تھے وہ اسلام پر, لوگوں پہ, پبلک پہ. لیکن خلیفہ بننے کے بعد اب چونکہ پیسہ مسلمانوں سے لے رہے تو اتنا ٹائٹ کر دیا انہوں نے, گھر میں اپنے اتنا ہی کھائیں گے جتنا کہ زندگی باقی رہے. تو حضرت ابو بکر سے زیادہ دین کو کون سمجھتے, کیا کیا جائز ہوں گا ان کو نہیں سمجھ میں آتا, دین کی سمجھ حضرت ابو بکر سے بڑھ کے کس کو ہے؟ دین میں کتنی سہولت ہے, دین میں کتنی راحت ہے, کتنی اجازت ہے, سب معلوم تھا ان کو, جائز کی پوری حدیں معلوم تھا, کتنا کھا سکتے, کتنا کھلا سکتے, مگر ان لوگوں کے اوپر آخرت کی فکر کا غلبہ تھا. اصل میں یقیناً ان کو معلوم تھا کہ میٹھا بنا سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن ان کے اوپر غلبہ تھا آخرت کی فکر کا کہ اللہ کو حساب دینا, اس لیے احتیاط کی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے. اس لیے کہ جانتے تھے کہ آخرت میں ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو وہاں پھر دوبارہ کامیاب ہونے کا چانس نہیں ہے. یہاں پہ بولے تو بعد میں بھی پیپرز نکال سکتے تھوڑے تھوڑے کر کے, وہاں گئے تو گئے پورے. وہ بس احتیاط, گھر بہت تھا آخرت کا, یہ ہے گھر میں رہنے کا طریقہ. ابو بکر صدیق کا یہ ہے جو انتہائی ذہین انسان ہے امت کے. اب ہم یہاں سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے سب کے گھر میں میٹھے بن, وہ مطلب نہیں ہے, مگر ایک ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ فکر کیسی ہوتی ہے, غم کیسا ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی میں. آج کل تو علماء بول رہے ہیں دین کے جاننے والے, بھائی اچھا کھاؤ مگر اچھا کام کرو, بولے وہ اتنا ہی, کھانے پہ روک نہیں لگا رہے. حلال کھاؤ, حلال کے اندر اچھا کھاؤ, کام بھی اچھا کرو, کم سے کم حرام سے بچنے کی بات ہے, بس حرام سے بچو. یہی حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے ان کا جو ہے ان کے پاس ایک غلام تھا, کچھ ایسی تحفے میں لا کے دے دیا, کچھ کھانے کی چیز لا کے دے دیا, تو وہ کھا لیے. کھانے کے بعد کچھ پوچھے اس کو تو پیسے کہاں سے لایا میاں, وہ تو پوچھے پیسے جو تو تم کھانے کی جو چیز دیے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس. تو وہ غلام بولا کہ میں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں میں ایک آدمی بیمار ہوا تو اس کو پڑھ کے پھونکا تھا, وہ آدمی مجھے آج تحفہ لا کے دیا, وہ پیسوں سے میں آپ کو دیا. ارے اس زمانے میں تو ہدایت کیا بولے, وہ منترا پڑھتے تھے اس زمانے میں, بڈھی بڈھے لوگ پڑھتے ہیں نا دعا پڑھ رہے بول کے آڑی کے بولا باڑی بول کے کیا پڑھ کے پھونک دیتے. تو اسلام سے پہلے پڑھ کے پھونکا ہو, کیا پڑھ کے پھونکا معلوم نہیں, وہ پیسہ میں کھا لیا. اب پانی لے کے بیٹھ گئے, پینا کھائے کرنا پینا کھائے کرنا, پہلے ہی بھوکے تھے وہ, اس دن بھوک میں تھے, بھوک کی حالت میں تھے. وہ تھوڑا سا کیا گیا یوں سمجھو جان نکل گئی, وہ جول اس میں نکالنے کے واسطے ان کی, پانی پی رہے ہیں کھائے کر رہے ہیں پانی, پورا یقین نہیں ہوگا کہ پیٹ خالی ہوا جب تک کھائے کرتے رہے, کہ مشتبہ مال نہیں جانا, صبح جس مال میں وہ پیٹ میں نہیں جائے. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضور نے کیا فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, فرمایا کہ عمر بھی بہرحال سردار قسم کے آدمی تھے شروع سے. حضور دعا کرتے تھے یا اللہ کسی کو ہدایت مکے میں, یا تو ابو جہل کو ہدایت دیجیے یا عمر کو, تو بڑے آدمی تھے بول کے ان کے واسطے کرتے تھے, بڑی پوزیشن کے آدمی تھے, کوئی غریب گھرانے کے نہیں. لیکن خلیفہ بنے کتنا احتیاط, کہ ایک مرتبہ حضرت علی ملاقات کے واسطے گھر میں آئے, شام کے اور رات کے وقت آئے, آتے حضرت عمر پوچھے آپ کو جو بات کرنا ہے وہ پرسنل بات ہے یا مسلمانوں کی حکومت سے متعلق, انتظام سے متعلق کوئی بات ہے, نہیں ذاتی بات کرنا ہے. بولے نہیں مجھے ذاتی مسئلے میں بات کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے. فوراً چراغ کو پھونک دیے سامنے, تو انہوں بولے حضرت مہمان آیا تو اس کے اکرام میں چراغ جلانا ہے, نہیں ایسے چراغ کو بجھا رہا ہے. بولے حضرت علی مہمان ملنے آیا تو لائٹ ڈالنا ہے, نہیں ایسے لائٹ بجھا دینا ہے. تو وہ اس وقت وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, خلافت کے خلیفہ ہونے کے ناطے دفتر میں بیٹھے ہوئے. بولے علی یہ جو سامنے چراغ جل رہا ہے یہ مسلمانوں کے پیسے کا تیل ہے, اس میں کیا تمہارے میرے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی گفتگو ہم مسلمانوں کے پیسے کے تیل میں بیٹھ کے کریں, جائز ہے کہ ہمارے لیے زیب دیتا ہے کیا؟ آج کتنی بے احتیاطی کی زندگی ہے ہماری, لائٹیں جلتے رہتے, سنتے نہیں عورتیں, ہر طرف پورے کمرے میں لائٹ جلتے رہنا, بلا ضرورت خرچہ کیوں صاحب. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے اتنے بڑے دولت مند تھے, اتنے بڑے دولت مند تھے کہ ان کا تجارت قافلہ پہلا اونٹ مدینے میں رہا تو آخری اونٹ ایک مرتبہ ملک کے سامنے تھا. ایک صاحب آئے حضور کے پاس بڑی پریشانی لے کے آئے, بہت پیسے ہونا تھا ان کو, 50,000 اشرفی کی ضرورت تھی ان کو, زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی, اشرفی سونے کے سکوں کی. حضور کے سامنے رکھے تو حضور بولے جاؤ عثمان کے پاس جاؤ. اب یہ گئے حضرت عثمان کے گھر کو پوچھتے پوچھتے گئے, وہاں دروازے کے پاس گئے تو اندر سے آواز آ رہی, بیوی کو سمجھا رہے ڈانٹ رہے, رات کا وقت تھا کہ یہ تیل کی جو بتی ہے تم زیادہ کیوں رکھے ہو کے رانڈ رہے؟ بتی تم ذرا بڑی رکھتی ہے, تیل زیادہ جل جائیں گا اس میں, اتنی روشنی کی کیا ضرورت ہے, بتی کم کرو. اب ان کو کیا چاہیے تھا, 50,000 اشرفیاں چاہیے, بہت بڑا ان کا. انہوں بولے اتنا کنجوس آدمی ہے, سمجھے بتی بھی زیادہ رکھے تو ٹوک رہا, اتنی بڑی بات کیا بولیں گے, کہ بولنے کی ہمت نہیں, واپس آ گئے. آگے پھر خاموش حضور کی محفل میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی نظر پڑی تو کیا ہوا, گئے کیا پوچھتے؟ نہیں حضور گیا تھا مگر بول کے تو نہیں نہیں جاؤ 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 ان کے پاس جاؤ. جا تو اب کے جا کے جو ہے ہمت کر کے آواز دیے, معلوم تھا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. سمجھے بتی ذرا ہے تو بیوی کو ٹوکنے والا آدمی اتنے پیسے کہاں سے دیتا, بول کے بڑی ہمت کر کے آواز دیے. سیدھا باہر آتے ہی میری اتنی ضرورت ہے بولتے, ایک لفظ پوچھے نہیں کچھ بھی, سیدھا اندر جا کے پورا بہت بڑا اشرفیوں کا سونے کے سکوں کا پورا ٹوڑا لا کے دے دیا, بغیر کچھ تفصیل کر معلوم. تو ضرورت مندوں کو دینے کے لیے تو 50,000 اشرفی ان کے لیے بال نکال کے مسکے میں سے بال نکالنا اتنا آسان تھا ان کے لیے, 50,000 روپے دے دینا, مگر اپنے پرسنل استعمال کے لیے بتی تیز رکھنا پسند نہیں تھا. یہ غم تھا آخرت کا, غم آخرت کی فکر تھی. اللہ اکبر. تو پہلا جو ٹاپک ہے نا ایک مومن کے واسطے, سوال یہ ہے, آدمی بیٹھ کے سوچتے رہنا کہیں بیوی بچوں کی وجہ سے غفلت کا تو شکار نہیں ہوں میں, آج آخرت کی طرف جتنا دھیان رہنا ہے نہیں, یہ پڑھ لا ادھر کا جھک گیا, کہیں حلال حرام میں سستی تو نہیں آ رہی, کہیں جائز ناجائز میں سستی تو نہیں آ رہی, کہیں آخرت کی تیاری میں سستی تو نہیں آ رہی, بہت زیادہ تو میں ان کے چونچلوں میں نہیں لگ گیا. یہ ایک دیکھنے کا یہ غم حضرت عثمان کہتے ہیں پہلا غم یہ, اس لیے کہ اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آخرت کو ماننے والو سنو, ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ, بلکہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, اور ایک جگہ فرمایا کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہی مال اور یہی اولاد گھر والے یہ تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں. کب ہو جاتے ہیں؟ جب ان کی وجہ سے دین کی تیاری میں سستی ہوتی تو دشمن ہے وہ, دوست نہیں. اللہ فرما رہے سیدھا کہ بے شک تمہاری ان من ازواجکم, تمہاری بیویاں تمہاری اولاد یہ دشمن ہے تمہارے, فاحذروہم, ان سے چوکنا رہو. فاحذروہم, سورۃ تغابن میں آیت نمبر 14. کب ہے؟ جب ان کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولنے لگے, ان کی خوشیوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے لگے, ان کے آرام کی وجہ سے حرام کمائی کمانے لگے, ان کی وجہ سے خلاف شریعت اعمال کرنے لگے, تو اس وقت یہ بیوی بچے کیا ہیں, یہ سب دشمن ہیں انسان, دوست نہیں ہو. اس وجہ سے جو اچھے گھرانے سے ایسا تربیت کر کے بھیجتے تھے شادی کے وقت بچے کو, اپنی بچی کو, کہ پہلے اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ دیندار گھرانے کی بیٹیاں جب جاتی تھی دلہن بن کے, تو جب پہلی مرتبہ خاوند سے بات چیت ہوتی تھی, پہلی رات میں انسیت پیدا ہونے کے بعد جب بات چیت ہوتی تھی تو پہلے ہی دن بچیاں بول دیتی تھی کہ اب میں ابو کے گھر سے آپ کے گھر آ گئی, اب آپ کے گھر میں میری زندگی ہے, میرا کھانا پینا ہے, روکھی سوکھی جو بھی مجھے ملے گی میں کھاؤں گی, مگر حلال پیسہ مجھے نہیں کھلانا. یہ سکھا کے بھیجتے تھے, بیٹا پہلے دن بول دو, یہ جاتے کہ میں تنگی برداشت کر لوں گی مگر میں حلال پیسہ کھاؤں گی, میں اپنے بچوں کو حلال ہی کھلاؤں گی. اس واسطے آج میرا آپ سے پہلا معاہدہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی گھر میں حلال پیسہ لائیے. یہ سکھا کے ماحول بنا ہوا تھا, اس لیے کہ میں حرام کھا کے جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے مجھے, آپ کی محبت میں میں دوزخی بننے کے واسطے تیار نہیں ہوں, نہ اپنے بچوں کو میں دوزخی بنا سکتی, جو تکلیفیں میں اٹھا لوں گی مگر مجھے حلال کھلائیے حرام مت کھلائیے. یہ عورتوں کو فکر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے غور فکر کرنے کی چیز کے کہیں میں اہل و عیال میں ایسی تو زندگی گزار نہیں رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ میرے سے ناراض ہو رہے ہیں. اور دوسرا غم حضرت عثمان کہتے ہیں دوسرا غم کیا رہنا, کس پہلو سے دیکھنا کہ کہیں میری دنیا مجھے آخرت سے غافل تو نہیں کر رہی. پہلا ہے کہ بیوی بچے, پھر دنیا, جیسے ابھی آیت آئی تھی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ دھوکہ دینے والی ہے, کہیں دھوکے میں تو نہیں آ گیا میں. اس کی چمک دمک ایسی ہے کہ اس کی چمک دمک جب ہم دیکھتے رہتے ہیں تو آخرت کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ملتی, ایسی چمک دمک ہے دنیا کی. کتنے لوگ ہیں ایمان والے بھی ہیں کاروبار میں بہت ہوشیار تیز رہین, لیکن کیا بولتے ہیں نماز پڑھ رہے کیا ہوتے ہیں فرصت نہیں ملتی. وہ کاروبار کے اندر تو بڑے رہین ہیں مگر اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نماز ضروری ہے, تو دیکھیے کیا کرنا, اتنی مصروفیت ہے فرصت ہی نہیں ملتی, ٹائم ہی نہیں ملتا. کہاں گئی ہوشیاری کہاں گئی؟ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا سے بچ کے رہو اس لیے کہ یہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ جادو کرنے والی ہے. قرآن مجید میں پہلے پارے میں ہاروت ماروت کا قصہ ہے, آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ آسمان سے دو فرشتوں کو بھیجے ہاروت ماروت, وہ لوگ آ کے جادو سکھائے لوگوں کو اور یہ بول کے سکھائے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, میاں بیوی کو توڑ دینے والا ہے. پہلے پارے میں پورا ماں یوفر کو بھی بین المرء وزوجہ, تو جادو کے بارے میں بول کوئی بھی سیکھنے کے لیے آیا تھا تو بولتے تھے کہ سیکھ رہے مگر سمجھ لو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو ان کا جادو تو ایسا تھا ہاروت ماروت کا, جو میاں بیوی کو اکثر جادوگروں کا یہی کام رہتا, جو نفرتیں محبتیں وہی رہتا, جس کو کسی کو اپنی محبت کے جال میں ڈالنا ہو آ جاؤ ہمارے پاس بول کے دیتے رہتے ہو اخبار میں, ایسے عمل بتائیں گے تم جس کو چاہ رہے ہو تمہاری لٹو ہو جانا, اور لڑانا ہے تو بھی ہمارے پاس آ جاؤ. یہ دنیا کا جو جادو ہے وہ انسانوں کو آپس میں توڑتا, لیکن یہ جو دنیا ہے اس حدیث میں ہے کہ ایسی جادوگرنی ہے یہ بندے کو اپنے اللہ سے توڑ دیتی, ایسا جادو چلاتی کہ اس کو پھر اللہ یاد نہیں رہتا. اور اللہ نے والے کہا سمجھدار ہونے کے, دیکھو دنیا کی ہر چیز چلی جائے تو اس کا نعم البدل ہے, اس کا اچھا بدل مل سکتا, لیکن سوچو اگر اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو اور کوئی نعم البدل ہے کیا, اچھا بدل ہے اس کا بھی؟ یہ اللہ سے محروم کر دیتی بندے کو, اللہ سے کاٹ دیتی ہے. پر حضور دنیا کی ایک صفت بتائے کہ الدنیا خزیرتن خلوتن, یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے, پھلی لگتی ہے اور چکھنے میں میٹھی لگتی ہے, بولے سب سب تو شاداب ہے اور بہت میٹھی میٹھی چیز ہے. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے 4512 نمبر ہے. اب یہ میٹھی چیز ایسی رہتی ہے آدمی کہ آدمی کھاتے رہتا پیٹ بھرتا مگر دل نہیں بھرتا میٹھی چیز, اور تھوڑا کھائے تو اچھا تھا. آئس کریم ہے قسم قسم کے اور کھائیں گے بھی بولتے رہتا آدمی. تو حضور یہ دنیا ایسی چیز ہے ضرورت سے ضرورت پوری ہو جاتی پھر بھی اور کھائیں گے اور کھائیں گے, آدمی کھاتے چلے جاتا. ایک گھاس جو ہے عرب میں رہتی تھی وہ بالکل جہاں پانی بہتا کرتا وہاں پہ خاص قسم کی گھاس اگتی تھی, وہ گھاس جب بکری کھاتی تھی تو کھاتے چلی جاتی تھی, اس کو بکری کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بکری کھاتی چلی جاتی تھی, یہاں تک کہ جب پیٹ میں جاتی تھی وہ گھاس تو بکری مر جاتی تھی اتنا کھا جاتی تھی وہ. تو حضور بولے کہ یہ دنیا ویسی گھاس ہے, بولے کہ کھاتے وقت جو ہے اچھا ہی لگتے رہتی ہے, اچھی اتنی اچھی لگتی اتنا کھا لیتے اپن کے آخرت تباہ ہو جاتی ہے, موت آ جاتی اس میں روحانی, دل بھرتا نہیں اس سے. تو حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من رحب لابتغى واد آخر, کہ اگر انسان کی حرص کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی کو سونے کے پورے دو جنگل دے دیے جائیں دو وادیاں دے دی جائیں پھر کیا بولے گا وہ, اور ایک ہونا بولیں گے. دنیا ایسی چیز ہے, بخاری شریف کی روایت, اب ایک شخص ہے بہترین زبردست جنرل اسٹور اس کا چل رہا ہے, زبردست دکان چل رہی ہے سمجھو اس کی, اس کو بولیے مسجد میں بیان ہو رہا آئیے, درس قرآن چل رہا آئیے, حدیث کا درس ہو رہا آئیے, تو کیا بولتا؟ کیا کرنا تھا, بہت بزی ہوں, ٹائم نہیں بولا. کل ہی ایک سال سے میری ملاقات ہوئی, تو میں صاف سنا دیے, میں جو ہے ایسے پروگرام وغیرہ میں تو بہت قریبی آدمی, پیسہ دینے تیار ہے, وقت دینے تیار نہیں, ایسے کوئی بزنس کی حالت ہے میری, مصروفیت ہے, میں آ نہیں سکتا. بولے صاف اچھا سمجھا دے رہے نا, بالکل میں نہیں آ سکتا بھی. تو ایسا آدمی جو بولتا نا میں بہت بزی ہوں, میری دکان میں کوئی فرصت نہیں ہے, اس کو اگر کوئی جا کے بولے مالدار آدمی, ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جی وہاں, اور ایک جنرل اسٹور ایسی جو ہے میں لگا کے دیکھوں, اچھا پوائنٹ ہے, بہترین بزنس چلتا, اور ایک جنرل اسٹور ہے اپنے ہاتھ میں لیتے کیا, وہ تو نہیں بول کے بولتا, نہیں صاحب نکل جاتا, ایڈجسٹ کر لے سکتے بولتا اس کو, اور ایک جنرل اسٹور کا اگر راستہ دکھایا نا کبھی یہ نہیں بولتا, مفت میں اگر مل گیا, موقع مل گیا, اچھا گولڈن چانس مل گیا تو بولتا میں بہت بزی ہوں, میں اور ایک دکان نہیں ہو سکتی, بول ہی نہیں سکتا. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنا پیسہ الحمدللہ رہتا ہے کہ ضروریات پوری ہو جا سکتی ہیں, مگر اتنا ہاتھ دھو کے دنیا کمانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ضرورت کب کی ہوگی, خالی غیر ضروری پیسے کی فکر رہتی ہے, جبکہ آخرت کی تیاری کھوٹی ہو رہی ہے, اتنا کمانا کیا ضروری ہے. ایسے ایسے گھر بنا رہے آج کل تو گرنا ہی نہیں کبھی, جبکہ ان کی موت کو ابھی 5-6 سال ہی باقی ہے, مگر گھر اتنا مضبوط, اس میں اتنا استیل لگا رہے, پتھر ایسے چمکیلے, سامان ایسا لگا رہے اس کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, ارے ایسے گھر بنا رہے ہو کیا ہمیشہ جینے والے ہیں تم لوگ, لعلکم تخلدون, ایسا لگتا ہے تم مرنے والے ہی نہیں ہے, اتنا بہترین گھر بنا رہے, تم بہت ہی مضبوط بنا رہے. ہمارے حضرت واقعہ لکھے کہ ایک صاحب جو ہے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ بڑے عہدے دار, ان کا وظیفہ وغیرہ سب ہو گیا, سمجھے, تو ان سے جا کے لوگ ملاقات کرے, بولے انہوں جا کے ملاقات کر کے ترغیب دیے کہ بھائی نماز شروع کر دیجیے, اب تو ریٹائرڈ بھی ہو گیا نا سب, سمجھے, اتنے بڑے آفس رہے, اللہ تعالیٰ علم دیا, دولت دیا, سب کچھ دیا, ریٹائرڈ ہو گئے, اب جا کے ان کو سمجھا رہے کہ بھائی نماز شروع کر دیجیے, تو انہوں کیا بولے, میں بولے کہ یہ جو ہمارا پوترا ہے, پوترے کو بتا کے بولے میری خواہش ہے, میں ایک عہد کر چکا ہوں حضرت بابو, کیا عہد کر رہے بولتے, بہت بہت سر میں ایک عہد کیا ہوں, یہ میرا پوترا جو ہے میں اس کو حافظ بناؤں گا, چھوٹے بچے کے بارے میں بول رہے ہیں, اس کو میں حافظ بناؤں گا, ان پورا حافظ بن کے جب امامت شروع کریں گا اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا. اب تم ریٹائرڈ ہو گئے, وہ پوترا بڑا ہونا, وہ حافظ ہوتا نہیں, بیچ میں سے غائب ہو جاتے پتا نہیں, وہ حافظ ہونا, امامت کرنا, تو ان کی 5 وقت کی نماز شروع ہوتی ہے. اب یہ دھوکا نہیں تو کیا ہے, دھوکا ہے, ہوشیار آدمی بول رہا, آپ ایسے لطیفے سنتے اور بھی ملیں گے آپ کو اس سے ملتے جلتے, کتنے لوگ ایسے کرنے سوچنے والے, کئی لوگوں کو بھائی ذرا داڑھی چھوڑو نہ ہوتے, بولے تو کیا بولتے, حج کو جانے کا ارادہ ہے, حج کے بعد چھوڑ دو, یہ تو کتنے لوگوں کے دماغ میں رہتا, پہلے حج کو جانے تک 12 خون معاف, جتنے گناہ کرنا ہے کر لینا, جتنے رشوتائیں لے لینا, جتنے دھانیاں سب جتنے ہو سکتے پورا کرنے کے بعد, جب تک حج کو نہیں جانا, ابھی کرنا ہے نا بیٹی شادی باقی ہے نا, پھر اس میں بہت کچھ کرنا ہے نیچے اوپر, پورے کام ہو جانے کے بعد جب گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی, جب حج کو جانا, جا کے پورے معاف کرا لے کے مست داڑھی چھوڑ لینا, اس کے بعد اچھی مست فر کی ٹوپی شروائیں لے کے مسجد کی کمیٹی میں رکن بن جانا, ختم. سب معاف. تو یہ سب دھوکے ہیں انسان کے,
دنیا کا دھوکا ہے. ایک پیارا سارے الفاظ ہیں, ایک معرفت کے الفاظ کہ مسکین ابن آدم, یہ ابن آدم کتنا بیچارہ ہے, بیچارہ یہ انسان. لباسہ کفن, اس کا حقیقی لباس تو کفن ہے, باقی لباس تو پہن کے اتار دیتے, وہ پہننے کے بعد پھر اتارتے ہیں, اصلی لباس اس کا کیا ہے؟ لباسہ کفن, کفن اس کا لباس ہے. گاڑی گاڑی کار یہ وہ بولتے رہتا, اس کی اصلی سواری جو آخری سواری ہے مندر تک پہنچانے والی جنازہ ہے, جنازے میں سوار کر کے جس کو لے جا رہے وہ ہے اس کی اصلی سواری, لاسٹ سواری ہے, اس کے بعد کوئی سواری نہیں, ہمیشہ کی سواری جنازہ اس کی سواری ہے. اور انسان بیچارہ ایسا ہے کہ اس کی اولاد کی قسمت میں یتیم ہونا ہے, انہیں کیسا ہی مریں گا بچے, یتیم ہونا ہے. وہ منزلہ قبر, اور اس کی اصلی منزل ہمیشہ جا کے ٹھہرنا ہے وہ قبر ہے, اور اس کا جو بستر ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے, مٹی جہاں جا کے سونا ہے. کوئی بھی اچھے اچھے گدے لے جا کے تو قبر میں نہیں ڈلوا لیتا, سب نیچے ہی جا کے سونا ہے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے, اس کا انجام مٹی میں جا کے سونے والا ہے. اور حلالہ حساب, اس کے پاس جتنا بھی حلال پیسہ ہے سب کا حساب دینا ہے اس کو, پائی پائی کا پہنچ آ گیا. پانچ سو سال تک مالدار رکے رہیں گے جنت نہیں جا سکیں گے, نیک مالدار جن کو جانا ہے ان کو بھی حساب کے واسطے 500-500 سال. غریب مسلمان کو خوشخبری 500 سال پہلے نکل جاتا, 500 سال معمولی ہے کیسا. تو حلال بھی ہے تو اس میں حساب ہے, حرام ہوں عذاب, اگر حرام ہے تو عذاب. یہ ہے خلاصہ دنیا کا. اس لیے ایک ہمیشہ جائزہ لیتا رہے آدمی کہ کہیں میری دنیا میری آخرت کو تو نہیں کھا جا رہی, اس کا غم رہتا اس کو. تیسرا غم اس کا یہ رہتا جو نیکیاں بھی کرتے رہتا, اس کو اور ایک کیا غم لگا رہتا ہے کہیں شیطان میرے اعمال برباد نہ کر دے. اب ایک آدمی جنت کی تیاری بھی کر رہا ہے, آخرت کی فکر بھی کر رہا ہے, دنیا کے دھوکے سے بھی نکل گیا, بیوی بچوں کا اثر بھی نہیں لے رہا, دو غموں کی وجہ سے تو نیک چل رہا, اور ایک غم رہتا نیکیاں بھی کر رہا ہے تو اور ایک بدمعاش کھڑا ہوا ہے شیطان, وہ پورے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے اس ترکیب میں اس کو معلوم. ہم سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی اعمال کو ضائع کیسا کرانا, اس کا ماسٹر ہے وہ, کی ہوئی نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. تو یہ فکر رہتی ہے, حضرت عثمان کہتے ہیں یہ دیکھتے رہتا میں جو پونجی جمع کیا اعمال کی کہیں لوٹ تو نہیں جا رہی, ڈاکو تو نہیں آ کے مار رہا, شیطان کی طرف توجہ رہتی. اس لیے اللہ فرما دیا قرآن میں ان الشیطان لکم عدو, اے انسانوں ایک دشمن شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, ہمیشہ اس کو دشمن سمجھ کے رکھو, اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو, وہ دوست بن کے آ گیا اور کرتا تمہارا مال خراب کرتا. تو یہ ایک دشمن لگا ہوا ہے, اس کے کیا ہے 3 حربے ہیں اس کے. پہلے تو کیا ہے, کچھ بھی ہم نیک کام کریں گے بولے تو تاخیر کرواتا, مت کرو کہ نہیں بولتا, الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں سے اس کا الگ الگ اسٹائل رہتا. تو عام طور پہ کیا کرتا, اچھے لوگوں کو کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے تو پھر کر لینا بولتا, کرتے مگر بھائی کرتے مگر جلدی کیا ہے, کل کریں گے پرسوں کریں گے. تو اعمال میں صوفہ صوفہ, نماز شروع کرتا ہوں میں انشاءاللہ, نکلتا ہوں جماعت میں نکلتا ہوں انشاءاللہ, نکلیں گے بولتے رہتا, نکلیں گے بولتے رہتا, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. صدقہ کرتا ہوں, پہلی آنے کی بات کرتا ہوں, پہلی آئیں گی تو صدقہ کروں گا, پہلی آنے تک اور کچھ تو بھی شیطان چکر لگا دیتا کہ نیا سال آئیں گا نا, نئے سال سے میں یہ فلاں سیٹ اپ اپنا چینج کر کے اچھا صحیح راستے پہ چلوں گا. تو یہ صوفہ صوفہ کریں گے, کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے. یہ ہے طریقہ شیطان کا کہ بات کو ٹال دیتا ہے. اس نے کہا گیا ہے کہ حلق المصوفون, جو صوفہ صوفہ بولتے وہ ہلاک ہو گئے, آئندہ کریں گے بولنے والے
تو آئندہ میں چڑھ جاتے ہلاک ہو جاتے. کون جانتا کل آئے گا کہ نہیں آئے گا, کس کو معلوم ہے؟ جوان بھی مر جاتے بوڑھے بھی مر جاتے, وہ دن آنے سے پہلے بعض وقت ایسے بیمار ہو جاتے کہ وہ کر نہیں سکتے. پہلے سوچتے میں بہت یہ کروں گا, ریٹائرڈ ہو کے پورا دن رات دن مسلمانوں کی خدمت میں لگاؤں گا, دین کی خدمت. ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ہی پورا ڈھنگرے ہو جاتے, بالکل ایسے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, اتنی مصیبتیں آگے بڑھتے کہ کچھ نہیں کر سکتے. تو کل کو نا شادی داڑھی رکھو جی, بولے بولے شادی ہو جانے صاحب اس کے بعد رکھتا ہوں. ماں باپ بھی بولتے رکھتا مگر نہیں, ہاں کیسا ہوتی تیری شادی, پہلے شادی ہو جانے پھر رکھتا مگر. وہ ماں باپ رکھتے اچھے دیندار ماں باپ رہتے. ایک خاتون میرے کو بلا کے بولے میں خود بیٹے کو ایک حکمت سے شادی گاڑی رکھنے سے روک دی, اسٹیج کے بعد میں نہیں روکوں گی آپ. تو خیال وہ نیک تھے, مشورہ کرنے سے ان کو پھر صحیح رائے مل گئی. مگر اکثر کیا ہے ماں باپ بھی جو ہے یہ اپنی طرف سے فلسفہ گھڑ کے بچوں کو روک. ایک نیک آدمی کا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غسل خانے میں ان کو ایک دم یاد آیا, غسل خانے میں سے اندر سے آواز دی بیگم کو, بیگم بیگم ادھر آؤ ادھر آؤ, بھاگ کے گئے. کیا بات, وہ فلاں کمرے میں کھوٹی کو کرتا لگا ہوا ہے, اس کے فلاں جیب میں اتنے روپے رکھے ہوئے ہیں, اس کو ذرا صدقہ کر دو. نہ کیا ہے صدقہ کرا دیے. جی بولے اسی کیا جلدی تھی, حمام سے نکلنے کی بھی جلدی, حمام میں سے آپ جو ہے اتنا کیا جلدی تھی, آپ بلا کے حمام میں سے میرے کو حکم دیے لے جا کے. نہیں مجھے یہ خیال آیا کہ کیا ضروری ہے کہ میرا غسل ختم ہونے تک میری زندگی باقی رہے. ایک نیکی کا جو ارادہ میرے پر ذمہ داری تھی, میرا ایک سوچا تھا, میں بولا کہ فوراً ہو جانا. ایسے رہتے حساس لوگ سمجھدار لوگ, نیکی میں دیر نہیں کرنا, کب ذہن مڑ جاتا کب کیا حالات ہو جاتے پتا نہیں, فوراً نیکی میں. تو پہلے تو شیطان کا طریقہ کیا ہے نیک لوگوں کو پیچھے کرنے کا, کرو بھائی کون مت کرو بول رہا, تھوڑے دن کے بعد کرو. دوسرا عمل کیا ہے, جب کچھ اچھے نیکیاں شروع کر دیتا تو وسوسے ڈالتا آگے, وسوسے ڈال کے یکسوئی ختم کر دیتا. جو ایک دلی کیفیت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے, نیکی ہونی چاہیے, اس میں آدمی کو جو ہے ادھر ادھر متوجہ کر کے اس کا ریٹ گرا دیتا, نیکی کا جو لیول ہونا چاہیے تھا وہ گرا دیتا. اب نماز پڑھ ہی رہے ہیں, دکان چھوڑ کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں, قربانی دے کے آئے, اب وہ نماز میں وسوسے پھر وہ گراہک آیا تھا ٹھہرا کی چلے جائے گی, انہیں آنے والا تھا, وہ لا کے خیالات ڈالنا شروع کر دیا, عمل شروع کر دیا ہے تو اس میں وسوسے. تو جو نماز وہ اللہ تعالیٰ سونے کی بھاؤ پہ لینے والے تھے اس کو لوہے کے بھاؤ میں کر دیتا ہوگا, ریٹ گرا تھا اس کا. ادھر ادھر کے وسوسے ڈال کے ادھر ادھر کے خیالات ڈال کے عمل کا قیمت گیا. بڑی مشکل سے تلاوت کرنے کے واسطے بیٹھے, اب تلاوت شروع کرتے ہی بچوں کے دل میں, اب عورت ہے بیچاری تلاوت شروع کر رہی, وہی ٹائم پہ شیطان آ کے بچوں کو بہکاتا, جا امی سے یہ ضد کرو وہ ضد کرو. بیٹھتے ہی بچے جو ہے آ کے ستانا شروع کرتے, امی یہ دو وہ دو, یہ کام وہ کام, لڑائی رونا دھونا. اسی وقت پہ میاں کا فون آتا, کہتے ارے بیٹھی تھی وہی ٹائم تھا فون آتا, فون ادھر ڈالتا ذہن میں چل کل فون ہوگی, سہیلی کا فون آتا, وہ بھی ایسی سہیلی جس کا فون چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہ سب شیطانی حرکتیں رہتی کہ آدمی کم عمل پہ لگے تو اس کا عمل صحیح معیار کا نہ ہو, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا. اور تیسرا آخری حربہ کیا ہے کہ اس کا عمل ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی حرکت کرا دو کہ جو کیا تھا نیکی وہ بھی ضائع ہو جائے. کیسے؟ اچھا خوب جم کے عبادت کرنے کے بعد دل میں کیا ڈالتا, ہماری بہن کرتی اتنی وہ ڈالتا ایک اور ماشاء اللہ کے, تو میں تحجد بھی پڑھی اچھا روئی بھائی سب, وہ ہماری بھائی حمیدہ کتنے خود بولی کرتی نہیں, انہیں بیکار کی عورت ہے وہ ڈال. وہ تحجد فرض ہی نہیں تھا, تمہیں نفل کام کر کے وہ جو اس سے یہ جو اس کو حقیر سمجھے تو تم گناہ کا کام کیے چلے گئے. دوسروں کی تحقیر دل میں آ گئی آپ کے, اس سے تو اچھا تھا تحجد نہیں پڑے تو اچھا تھا, ایک نفل کام کر کے کیا کرے دوسرا آگے چل کے گناہ کا آیا ہے, تحقیر کر دیا.
شکوہ کر دیا اس کا. تو کتنے نیک لوگ رہتے ہیں ماشاء اللہ, اچھے سے نیکیاں کرتے ہیں, یہاں بیٹھ کے ان کے ان کے خلاف بول دیتے ہو. تو جو کی بھی نہیں کی تھی سن رہا ہے, یا یہ کہ حسد کرنا شروع کر دے بعض لوگ, جب تھوڑا اچھی نیکیاں ہو رہے ہیں, اچھے کام ہو رہے تو دل میں آ جاتا ہے کہ میں کچھ اچھا ہوں. اب عورت کے دماغ میں آتا ہے کہ میں اچھی چھو گئی ہوں. وہ وقت میں ذرا کوئی دوسرے کو کوئی تعریف کرے تو اس کو چھلکا لگتا ہے, میں اچھی وقت میرے دل میں تھا, انہیں بھی اچھی کرتی. حسد شروع ہوتا ہے دوسرے کی نیکی دیکھ کر, دوسرے کی ترقی دیکھ کر. کیوں, دل میں بیٹھا ہوا ہے اصل عزت کے قابل میں ہوں, اب دوسرے کو عزت مل رہی تو پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہوا, حسد شروع ہوا. تو حسد کرواتا شیطان جن سے تھوڑے نیکیاں ہوتے نا, بولو اور جم کے حسد کرتے رہتے نیک لوگوں کو. نیک لوگوں کو جو بیماری لگتی وہ بیماریوں میں سے ہے, ہر ایک کو الگ لگتی سمجھے, ہر فصل کو لگنے والی بیماری الگ رہتی, سب کو ایک ہی بیماری نہیں لگتی. یہ حسد وہ بیماری ہے جو نیکوں کو لگتی ہے, خاص طور پہ علم والوں میں بہت رہتی ہے. ہر فصل کو لگنے والی بیماری الگ ہے, تو یہ حسد وہ ایسی چیز. اس لیے ایک حدیث ہے یا جملہ ہے کہ اگر یہ حسد نہیں ہوتا تو علم والے نبیوں کے مقام کو پہنچ جاتے تھے, مگر حسد کیا کرتا, سب کچھ ہمیں لوٹے ہوا ہوتا, ایک دوسرے کو دیکھ کے اندر اندر حسد کرتے تھے. پورے دین کی لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو یہ ایک بیماری آ کے لگتی, دوسرا کوئی دین کا کام کر رہا تو ان کو جلن شروع ہو جاتی. اور دنیا میں تو عام لوگوں میں تو حسد بہت ہی کام, جلسی جو ہے, بہن کو بہن سے حسد, اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ آیا تو یہ بہن توڑواتی, ایسے کیسے سننے کو ملتے. تو یہ حسد, حضور نے کیا فرمایا, الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, جس طرح ایندھن کو سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی جلانے کے بعد کس طرح لکڑی پوری کھا جاتی آگ, ایسے آدمی کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے جب وہ کسی سے جلنا شروع کرتا. تو یہ ہے شیطان کا تیسرا حربہ. یا کوئی شرکی عمل کراتا ہو, اس کی پہلی تو ترجیح یہ رہتی شیطان کی, کوئی شرک والا عمل کرانا, جا کے وہ بابا کے پاس پہنچ گئے, یہ بابا کے پاس پہنچ گئے, انہوں جو بولے وہ کر دیے, شرک کا عمل کوئی ایسا ہو جائے. یہ شرک کا عمل ہونے کے بعد تو پہاڑوں جیسے نیکی کے عمل بھی ضائع ہو جاتے, ختم. کسی طرح شرک کراؤ اسے, تو میں لیحبتن عمل, اگر شرک کریں گے تو جو عمل ہے سب ضائع ہو جائے گا. یہ غم کے نیکیاں تو ہو رہی ہیں لیکن برباد نہ ہو جائے. حضرت عثمان فرماتے ہیں اس سے آگے کا اور ایک غم ہے, یہ نیک آخرت والوں کو, نیک مومن کو ہوتا, وہ کیا ہے کہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ میرے نام اعمال میں گناہ نہ لکھیں, اس کو یہ فکر رہتی میرا نام اعمال کالا ہو رہا سیاہ ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, دیکھو تمہارے اوپر دو نگران ہیں, کرامن کاتبین لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. تو یہ بھی ایک فکر ہوتی مومن کو کہ میرا نام اعمال سیاہ نہ ہو, سیاہ ہو رہا تو جلدی سفید کر لینا اس کو, یہ اس کو فکر رہتی. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو گناہوں سے بچنے کی اتنی فکر تھی, وہ کش صاحب کش گزر گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک فرشتے ان کا ایک گناہ بھی نہیں لکھ سکے, اتنی ان کو فکر تھی گناہ نہیں ہونا. تو یہ فرشتے جو گناہ نہ لکھیں, اس کے اندر دو پہلو ہیں. ایک تو پہلا پہلو یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے کی فکر کر کے بچ رہا ہے تو بچنے کی وجہ سے گناہ نہیں لکھے جاتے. دوسرے کہ گناہ ہو رہے ہیں مگر اتنا دل میں خوف ہے کہ جلدی توبہ کر لیتا ہے, غلطی اگر ہو بھی گئی تو جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, جلدی توبہ کرتا ہے. تو جلدی توبہ کرنے کے گناہ کرنے والے کے گناہ بھی لکھے ہی نہیں جاتے. اصول کیا ہے, فرشتوں کو اللہ حکم دیے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ کرتے ہی ایک ثواب لکھ دو, بول کے حکم, ارادے کا ثواب رہتا. پھر کر لیا تو کرتے ہی کرنے کا ثواب رہتا. لیکن برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اصول ان کو یہ بتائے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ کوئی برائی کر لے تو جلدی مت لکھو, موقع دو اس کو. تو بعض احادیث سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ 6-6 8-8 گھنٹے نہیں لکھتے فرشتے, کئی پہر نہیں لکھتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہفتے جوش میں کر لیا، ایک گھنٹے کے بعد، دو گھنٹے کے بعد خیال آ گیا کہ بھائی غلطی ہوگی میرے سے، اور توبہ کر لیا تو پھر لکھنا کیوں؟ تو کئی کئی گھنٹے فرشتے انتظار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا ہے، سب لکھتے ہیں. تو یہ لوگ فوراً توبہ کرتے ہیں، ان کے بھی گناہ نہیں لکھے جاتے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، توبہ تو ان کی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو یعملون السیئات گناہ کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. اب ہم لوگوں کا حل کیا ہے بولے تو، پہلے تو گناہوں سے ہم بچتے نہیں، اور گناہ ہو گیا تو جلدی توبہ کرتے ہیں. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے بچنا، پھر بھی ہو گیا تو فوراً جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لو، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ طریقہ صحیح ہے. اور ایک غم، پانچواں غم کیا ہوتا ہے ایک مومن کا؟ یعنی ایک تو کیا ہے، بیوی بچوں کے اثر سے بھی نکل گیا، ان کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، اور اس سے آگے کیا ہے، دنیا کے بھی اثر سے نکل گیا، دنیا کی چمک دمک کے چکر میں آ کے گناہ نہیں کر رہا. تیسرا اس کے اندر خوبی یہ پیدا ہو گئی کہ شیطان اس کے اعمال کو ضائع بھی نہیں کر سک رہا ہے، شیطان سے بچنے کا بھی اس کو گر آ گیا، سمجھے. اور ایک اس کو یہ غم ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے رہا، گناہ لکھا ہی نہیں جائے اس کی بھی فکر کر رہا. یہ سب کرتے ہوئے بھی اور ایک غم رہتا مومن کو کہ موت کے وقت میں غفلت میں نہ مروں، کلمہ نصیب ہو، پوری زندگی اچھے رہے، مگر موت کے وقت اگر غفلت ہوئی، آخری وقت کا عمل دیکھا جائے، نمل کہ خواتین کا اعتبار ہوتا ہے، تو آخری وقت میں اب تو اچھا کر لوں لیکن مرتے وقت میں ایمان والا رہوں، اس کی ایک فکر ستاتی رہتی ہے. حضرت عثمان فرماتے چنانچہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہر وقت اس لیے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، معلوم نہیں کب موت آ جائے، تھوڑی دیر بھی غفلت میں رہنا پسند نہیں کرتے، غفلت کی حالت میں موت نہ آ جائے. جہاں غفلت ہوتی ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ کے ایمان ہی کھینچ لیتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہی ان کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، فوراً وہی موت ہو جاتی ہے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اچانک موت ہو جاتی ہے، تو مومن ڈرتا رہتا ہے کہ ایسی موت نہ آ جائے کہ مجھے موقع ہی نہ ملے. برین ہیمریج ہو گیا، کوما میں چلے گئے، موقع ہی نہیں مل رہا. حضرت نے ہمارے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہمارے پڑوس کے ملک میں کراچی میں، کہ ایک آدمی جو ہے جو پانچویں منزل پہ کام کر رہا تھا، وائرنگ کا کام کر رہا تھا، وہاں سے گرا، پانچویں منزل سے گرا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایسا نیچے آ کے گرا کہ اس کو کوئی نہ ہڈی ٹوٹی نہ زخم، جیسے کوئی ہاتھ میں لے کے سلا دیے گا نیچے، اتنی اوپر سے گرا مگر نہ تو ہڈی ٹوٹی نہ زخم آیا. پورے دوست احبابوں میں، رشتے داروں میں، سب میں، جہاں بھی خوشخبری ملی سب کے فون مبارک، معلوم ہوا آپ پانچویں منزل سے گرے پھر بھی بچ گئے، اتنا جبا ہے اللہ کے گھروں میں، سب لوگوں کی طرف سے مبارکباد. تو دن پورا مبارکبادی میں گزرا. تو دوسرے دن جو ہے اور ایک دوست آئے ملنے کے واسطے، گھر پہ آئے انہوں، قریب بے تکلف دوست، بولے کہ اتنی بڑی بات ہوئی، پانچویں منزل سے گرے آپ اور بچ گئے، اب تو آپ میرے کو مٹھائی کھلانا، بولے. تو صاحب بولے بالکل میں مٹھائی کھلاتا ہوں، سامنے جو ہے دکان دور بھی نہیں ہے، سامنے کی دکان سے جاؤں گا مٹھائی لاؤں گا، بول کے اٹھ کے اندر گھر میں داخل ہوئے پیسے لینے کے واسطے. تو گھر کا فرش جو ہے چکنا تھا، اچھا آج کل چکنے فرش ہے نا، گھر والے گھر دھو کے رکھے تھے، تو خالی پھسل کے گھر کے فرش پہ پھسل کے گھر میں خالی گرے، جان نکل گیا، اسی جگہ مار لگ گیا، جان نکل گیا. ایک دن پہلے پانچویں منزل سے گر کے نہیں مرے، دوسرے دن اپنے چھت خالی پھسل کے ایسی جگہ نامار لگ گیا کہ مر گیا. تو یہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اس واسطے ایک مومن کی فکر رہتی ہے کہ یا اللہ میری موت ایمان پہ آئے، اور ہر وقت تیار رہتا ہے، وقت اپنا غفلتوں میں نہیں گزارتا ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے، جانے کے واسطے ریڈی ہی رہنا ایمان کی کیفیت کے ساتھ، اچھی حالت کے ساتھ، جب بھی آئے پٹ کے ساتھ ایمان کے ساتھ جا سکتے. کبھی غفلت اور گناہ کی حالت میں نہیں رہنا, یہ ان کی فکر رہتی ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں ایک فرید الدین عطار نام کے مشہور بزرگ گزرے ہیں, علامہ اقبال کے شعر میں ان کا تذکرہ ہے. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تہجد کے بغیر کچھ آدمی ترقی نہیں کرتا دینی. اس میں چاہے عطار ہو آدمی, چاہے رومی ہو, ہر ایک کو تہجد پڑھنا ہے. وہ بھی اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے تہجد میں. تو وہ عطار جو تھے نا, وہ پہلے عام انسان تھے, عام آدمیوں کی طرح غافل قسم کے آدمی تھے, اور بڑا ان کا عطر کا کاروبار تھا. اب ایک دن اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بوڑھا آدمی آیا ان کی دکان میں. آ کے جو ہے ایک, اب ان کی دکان میں بہت ساری شیشیاں رکھی ہوئی تھی, قسم قسم کا عطر, اور عطر والوں کو تو شیشوں کی بہت ضرورت رہتی, ہر طرف شیشیاں رکھی ہوئی الگ الگ عطروں کی. اور وہ بوڑھا آدمی آ کے ایک ایک شیشی کے قریب جانا, گھور کے دیکھنا کتنی دیر تک یہ شیشی گھور رہا, وہ شیشی گھور رہا, یہ شیشی گھور رہا. تو بولے آخر تمہارے کو کیا ہونا, بول رہے کیا تلاش کر رہے تم, بول رہے اتنی دیر سے انہوں جھانک رہے تھے, ایک ایک شیشی گھور کے دیکھ رہے. تو پوچھے آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا تلاش کر رہے آپ. تو آدمی بولا میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری جان کتنے شیشے میں اٹکی ہوئی, وہ دیکھو ہر شیشے میں تمہاری جان اٹک کے تم مرتے کیسا ہی ہو. کتنے شیشوں میں تمہیں جان اٹک کے تم مرتے کیسا جی ہو. تو ان کو غصہ آیا, جیسا سب مرتے جیسے تم مریں گے اسے میں مروں گا. اچھا میرے ساتھ مرتے میں تو یوں مروں گا, بول کے آدمی وہیں لیٹ گیا. انہوں قریب جا کے دیکھے تھے جان نکل گئی, وہیں لیٹا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہیں لیٹ گیا, قریب گیا تک جان نکل گئی. تو ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ایسا اثر ہوا کہ پھر وہ دینداری کی طرف ایسے متوجہ ہو کہ اپنے زمانے کے ایسے ولی بنے آج تک دنیا ان کو یاد رکھتے. فرید الدین عطار. اللہ, تو ایمان پر خاتمہ ہو, یہ خاص موضوع ہے مومن کی فکر کا. سارے نیکیاں کرنے کے باوجود, شیطان سے بھی بچنے کے باوجود, پھر ایک فکر کے میری موت ایمان پر ہو, یہ فکر ہونا ہر مومن کو, اس کا غم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں حضور نے کیا ایک فرمایا کہ مسواک کی جو پابندی کرنے والا ہے نا, اس کو موت کے وقت جو ہے کافی اس کو مدد ملتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت جب آتے ہیں مسواک والے کے پاس, تو وہ خود جو ہے شیطان کو وہاں سے بھگا دیتے. شیطان آخری وقت میں آ کے انسان کا ایمان چھینتا, مختلف شکلوں میں آ کے کفر کی باتیں کہلوانے کی کوشش کرتا. سکرات کے حالت میں آدمی رہتا ہے, رشتے والوں کو, رشتے دار والوں کو کچھ بول نہیں سکتا, آس پاس والوں کو اس کو نظر آتا رہتا مگر کچھ نہیں بول سکتا. اس وقت شیطان اس کا ایمان چھینتا رہتا ہے. تو جب مسواک کی پابندی کرے, ایک حدیث میں ہے کہ ملک الموت خود آ کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں, اور مرنے والوں کو یاد دلاتے ہیں میں ملک الموت ہوں, کلمہ پڑھ لو. ایک بہت بڑی خوبی ہے مسواک کرنے کا. اور ایک جو ہے, جو اللہ والوں کی صحبت میں, متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, ان کو آخری وقت میں توفیق ہو جاتی ہے, کلمے کی توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے, لا یشقا جلیسہم, کہ ان کی محفلوں میں جو بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا. تو آخری وقت میں ایمان پہ مرے تو ہی بدبخت نہیں ہوتا, ورنہ بدبخت ہو جاتا. تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے. اچھا, یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اور ایک غم لگا رہتا ہے نیک لوگوں کو, وہ کیا ہے کہ کہیں زندگی میں کبھی ایسا, کوئی آج تو اچھے ہیں, کبھی کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر ایمان چھین لے. اس لیے کہ ایک اور ایک پہلو کیا ہے, اللہ تعالیٰ بعض وقت کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایسا برائی کی طرف جاتا ہے کہ ایمان چھیننے کی نوبت آتی ہے. پہلے آدمی اچھا رہتا ہے, جیسے بلم باہور آئے, 500 سال تک عبادت کی تھی اس شخص نے, تو زندگی کے ایک موڑ پہ ایسا گناہ ہوا, وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ کہ پھر اس کی انتہائی ذلت کے ساتھ کفر پہ موت ہوئی. تو یہ اللہ بڑے بے نیاز ہے, کبھی مجھ سے تو ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جانے, اور ایسے ناراض ہو جائیں کہ میرا ایمان چھن جائے, ایسا نہ ہو. یہ ایک فکر خاتمہ ایمان پر ہو, اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر کا میں شکار نہ ہو جاؤں. قرآن مجید میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ نیچے اتار دیتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بولتے نا خود کے گاڑنا، بولتے ایسا ہے کرتے کہ گناہوں میں آدمی پورا اتر جاتا جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے امام احمد، ائمہ کے اندر بڑے امام ہیں، امام احمد جب ان کا موت کا وقت آیا تو بار بار بول رہے تھے لا 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 بول رہے تھے. بازو بیٹھے وہ لوگ پریشان تھے، اتنے بڑے امام ہیں پورا لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے، لا بول کے رک جا رہے، خالی اتنے بڑے امام ہیں لا لا بول رہے رک جا رہے. تو پوچھے ان سے حضرت آپ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو بولے کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، شیطان اس وقت آیا ہوا ہے، مجھے شیطان نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے احمد تو بچ گیا نکل گیا ایمان کے ساتھ نکل گیا بول رہا ہو، شیطان کو میں بول رہا ہوں کہ ابھی نہیں بچا میں، ابھی موت نہیں آئی نا، ابھی نہیں لا لا نہیں نہیں جو بول رہا ہوں میں، ابھی بچا نہیں، ابھی تو یہ بھی ایمان کی ضرورت ہے، ابھی گیا کام ہے، تو شیطان کو میں لا لا بول رہا ہوں. تو ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر کے آخر میں آدمی برباد نہ ہو جائے. حدیث شریف میں ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے 4360 حدیث نمبر، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہوگا لیکن اسی دن کی شام میں وہ کافر ہو جائے گا، شام کے وقت تک کافر ہو جائے گا، صبح مومن تھا شام میں کافر. تو معلوم نہیں کس بات پہ پکڑ ہو جائے اللہ کی اور ایمان سے محرومی ہو جائے، یہ سوچ کے اللہ کے نیک بندے بہت کانپتے رہتے ہیں. میرے حضرت نے بیان نے فرمایا کہ کتنے اللہ والے دنیا سے جا رہے ہیں نیک بندے، اپنے جو جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کے پورے انوارات لے کے جا رہے ہیں، ایک دنیا کے اندر اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ حالات جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پہاڑوں جیسے ایمان والے بھی کانپ رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے، انوارات رخصت ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ دنیا انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کون کس وقت کس فتنے میں مبتلا ہو جائے. تو یہ فکر کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ آج تو اچھے ہیں کبھی اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 6 غم مومن کو ہوتے ہیں. تو یہ مختلف گویا ہم کو جانچنے کے پیمانے ہیں کہ ہم ان پہلوؤں سے اپنے کو چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر کہیں غفلت تو نہیں ہے. بہت اہم موضوع ہے، بہت مفید موضوع ہے، اس ان 6 باتوں کو ہم یاد رکھ کے اپنے آپ کو بار بار ٹٹولتے رہیں اور اپنا راستہ صحیح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا گھڑی میں 10 بجنے والے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، دعا کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، 2-4 منٹ کے لیے مراقبہ کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے غفلت والے دن کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، تو تھوڑی دیر کے لیے بالکل اللہ کی یاد میں ہم لوگ کھو جائیں. آرام سے بیٹھ جائیے اور ہاتھوں کو گود میں قریب میں رکھ لیجئے، ڈھیلا چھوڑ دیجئے، باندھ کے ڈھیلا چھوڑ دیجئے ہاتھ کو، اس سے دل کو ایک طرف کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، اپنا پورا دھیان دل پہ جما لیں. اس کے بعد یہ خیال کریں اللہ کی رحمت اوپر سے آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے. پھر سوچیں میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دل کی طرف متوجہ ہو کر دل میں اللہ 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 خیال سے یاد کرنا ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے سوچتے ہوئے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے، اس کے مطابق اللہ کو یاد کیجیے.
دعا کیجیے. آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے پیارے مولا, اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے رحیم اللہ, اے مہربان اللہ, آپ نے اپنے کرم سے ہم کو یہاں بلایا. اللہ آپ نہ بلاتے تو ہم کہاں آتے. اے اللہ, اے اللہ, آپ نے ہم پر رحمت فرمائی تب ہم یہاں آ سکے. اے اللہ, صحابہ کی اتنی فکروں والی بات ہمارے سامنے آئی. اے اللہ, آج ہمارے, اے اللہ, ہماری زندگی, اے اللہ, آخرت کی فکر میں کمزور ہو گئی. اے اللہ, آخرت کی فکریں ہمارے اندر کمزور ہو گئی, آخرت کا دھیان کمزور ہو گیا, اپنی منزل کا اے اللہ خیال رکھنا ہمارے اندر کمزور ہو گیا. اللہ, اللہ, ہمارے گھر والوں میں ہم مست ہو گئے, ہم گھر والوں کے اپنے چونچلوں میں کھو گئے, ہم لذتوں کی دنیا میں کھو گئے, ہم راحتوں کے عادی ہو گئے, اور اللہ مزوں کے اندر ہم کھو گئے. دنیا کی چمک دھمک نے اللہ ہم کو, ہماری عقلوں کو معوف کر دیا. اللہ, ہماری آخرت کی فکر اللہ کم ہو گئی ہے. اللہ, ہمیں آخرت کا غم نصیب فرمائیے. اللہ, اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائیے. اللہ, شیطان سے بچنے کی فکر نصیب فرمائیے. اللہ, اللہ, ایمان پر خاتمے کی فکر نصیب فرمائیے. اللہ, آپ کی ناراضگی سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, اے اللہ, ہمیں بے فکروں میں سے نکال دیجئے, ہمیں آخرت کا دھیان نصیب فرمائیے. اے اللہ, حساب کتاب کے دن کا ہم نصیب فرمائیے. اے اللہ, آپ کی عظمت, آپ کا روب اور دبدبہ ہمارے دل میں اے اللہ جمع دیجئے. اے اللہ, دنیا کا جادو ہمارے دلوں سے ہٹا دیجئے. اللہ, اللہ, بیوی بچوں کے ساتھ صحیح تعلق ہمیں نصیب فرمائیے. اللہ, ہم صحیح گھر کو لے کے چل سکیں. اللہ, اللہ, ہم خود غفلت کے نمونہ نہ بن جائیں, ہمارے گھروں میں ہم خود غفلت پھیلانے والے نہ بن جائیں. اللہ, اپنے گھر والوں کی غفلت کو دور ہونے کا ہم کو ذریعہ بنائیے. اللہ, ان کے اندر آخرت کی فکر آنے کا ذریعہ بنائیے. اللہ, ہماری محبتوں کو اللہ اچھی تبدیلی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنائیے. اللہ, اللہ, ہم کو, ہمارے سب گھر والوں کو نیک بنا دیجئے. اللہ, ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو نیک بنا دیجئے اور نیکی میں خوب ترقی عطا فرمائیے. اللہ, ہم سب کے گھر والوں کو متقی اور متقیوں کا امام بنا دیجئے. اللہ, دنیا اور آخرت میں ہم سب کو, اللہ, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ہم سب کو اللہ شیطان مردود کی چالوں سے بچائیے. اے کریم مولا, احتیاط کی زندگی ہمارے لیے مقدر فرمائیے. اللہ, لاوبالی پن سے, بے فکرے پن سے بچائیے. اللہ, 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 حلال حرام کا احساس نصیب فرمائیے. اللہ, اللہ, جائز ناجائز کا احساس ہمیں نصیب فرمائیے. اللہ, اپنے کرم سے مشتبہ شبہ کی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. اللہ, ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے. اللہ, برکت والی روزی عطا فرمائیے. اللہ, اللہ, ہم کو گناہوں سے بچنے کا شوق عطا فرمائیے, گناہوں سے بچنے کی قوت ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ, اللہ, کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو جلدی پلٹنے والا بنائیے, جلدی احساس کرنے کی توفیق دیجئے, جلدی دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ, آج کے بیان میں جو جو باتیں آئی ہیں پیارے اللہ, ان کا فائدہ ہمیں نصیب فرمائیے. اللہ ان پر امر سے ہماری زندگی میں جاری فرمائیے. اللہ جتنے مرد یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے رحمت میں لے لیجئے. اللہ جتنی عورتیں آئی ہوئی ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت میں لے لیجئے. سمجھداری کی زندگی عطا فرمائیے, آخرت کی سچی فکروں والی زندگی عطا فرمائیے, نیک اعمال کے شوق والی زندگی عطا فرمائیے, برے اعمال سے اللہ احتیاط کی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ 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 امت کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیے, دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیے. پیارے اللہ امت کو پریشانیوں سے بچائیے, امت کے ایمان کی حفاظت فرمائیے, اللہ امت کے دین کی حفاظت فرمائیے, اللہ امت کو دین میں ترقی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے برما والے بھائیوں کی مدد فرمائیے, اللہ برما کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے. اے اللہ پوری امت سے کوتاہیاں ہوئی, سب سے کوتاہیاں ہوئی, اللہ ہماری کوتاہیوں کا عذاب اللہ دنیا میں ہی نہ دیجیے, اللہ دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچائیے. اللہ اللہ ہمارے برما کے مسلمانوں کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیجیے. اللہ اللہ ان کی تکلیفیں دور فرمائیے, پھر اللہ ان کے غموں کو دور فرمائیے, ان کے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو پھر سے جوڑ دیجیے. اللہ جو عورتیں بے سہارا ہو گئی اللہ اللہ آپ سہارا بن جائیے, جو بچے بے سہارا ہو گئے اللہ آپ سہارا بن جائیے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں ہمارے بچوں کو اللہ غموں کی زندگی سے بچا لیجیے. اللہ برما کے ہمارے بھائیوں کو ہمارے بچوں کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائیے, ایمان کی زندگی عطا فرمائیے, اللہ سکینت کے سکون کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ اللہ ان میں جو بیمار ہیں اللہ اللہ ان کی صحیح صحت کے انتظامات کی امت کو توفیق عطا فرمائیے. اللہ غم سے جو حیران پریشان ہیں اللہ ان کے غموں کو دور فرمائیے, ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے. اللہ جینے کی سچی امنگ پیدا فرمائیے. اللہ ان کو ایمان میں عمل میں خوب ترقی عطا فرمائیے. اللہ ان کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائیے. اے کریم مولا اے کریم مولا ہمارے برما کے بھائیوں بہنوں کو ان کا وطن نصیب فرمائیے. اللہ ان کو شہریت عطا فرمائیے. اللہ مضبوط ٹھکانہ عطا فرمائیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک ایسا علاقہ عطا فرمائیے جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکیں اور اللہ دین پھیلا سکیں. اپنے کرم سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. اللہ اس ملک میں ہندوستان میں اللہ امن اور سلامتی کے فیصلے فرمائیے. اللہ جو امت کو ہر طرف سے دشمن گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائیے. مسلمانوں کو جلدی سے جلدی متحد کر دیجئے, مسلمانوں کو حالات سے آگاہ کر دیجئے, مسلمانوں کو صحیح رہبروں سے جوڑ دیجئے, مسلمانوں میں ہر شہر ہر محلے میں صحیح رہنمائی کرنے والے پیدا فرمائیے. اللہ مسلمانوں کی جان اور مال اور ان کی دینی ترقی کی فکر کرنے والوں کو پیدا فرمائیے. اللہ امت کو ہندوستان میں بربادی سے بچائیے, آنے والے دنوں میں اللہ اس ملک کو اللہ مصیبتوں سے بچائیے. اللہ اہل ایمان کی جان مال کی عزت فرمائیے, حفاظت فرمائیے. اور اللہ اس ملک کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اللہ امت کو اتنا مضبوط کر دیجئے اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں ایسا چست کر دیجئے کہ اللہ یہاں پر ہدایت کو اللہ ہدایت پھیل جائے. اللہ اس ملک کو ہدایت کا اسلام کا خادم بنا دیجئے. اللہ تمام مشکلات کو دور فرمائیے. پیارے اللہ ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے. اللہ جو دنیا میں بڑے بوڑھے جو بھی ہمارے خاندانوں میں ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے, بڑھاپے کی تکلیفوں سے غموں سے بچائیے. اللہ اچھی ایمانی کیفیت عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ ایمان کی اللہ کلمے کی موت نصیب فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے. پیارے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے. ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے, سب کے گھروں میں سکون پیدا فرمائیے, سچی محبتیں پیدا فرمائیے. اللہ سب خاندانوں کو مضبوط کر دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی سب ضرورتیں ہماری ہمارے اولاد کی پورا فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب. لا إله إلا الله.